الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بعض لوگ اس کو غفاری پڑھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے بنو غفار ایک قبیلہ تھا وہاں سے ان کا تعلق ہے اس کو پڑھنا چاہیے ابو ذر غفاری غفاری فا کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے غفاری پڑھنا غلط ہے تو عام طور سے عوام الناس اس کو غلط پڑھتے ہیں چونکہ وہ اعراب نہیں لگا ہوا ہوتا تو وہ غفاری پڑھ دیتے ہیں یہ اصل ہے غفاری تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کی طرف رہنمائی نہ کروں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی رہنمائی نہ کروں تو یہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا بالکل کیجئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کا خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور یہ روایت کئی صحابہ سے منقول ہے یہ تو خیر ابن ماجہ شریف میں یہ روایت ہے بخاری میں اس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ مجھ سے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور حضرت حازم ابن حرملہ ایک صحابی ہیں ان سے بھی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے میرا گزر ہوا مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ یا حازم اکثر من قول لا حول ولا قوۃ الا باللہ فإنها من کنوز الجنہ فرمایا اے حازم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ان سے روایت ہے تو یہ کئی صحابہ سے یہ منقول ہے کہ یہ الفاظ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے جو کلمات ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اچھا اس کا مطلب کیا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی تشریح خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث شریف میں منقول ہے یہ بھی روایت ہے مرقات میں اس کو ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح ہے ان کی اس میں نقل فرمایا ہے اس واقعے کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو جب میں نے پڑھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا جانتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود اس کی تشریح کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے تشریح کیا ہے تو جیسے صحابہ جواب دیتے تھے اللہ و رسول اعلم کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ جواب ہوتا تھا اکثر صحابہ کا اور اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی صحابی سے ان کی زبان سے ہی کہلوانا چاہتے ہوتے تھے کچھ آپ خود جواب دینا نہ چاہتے ہوتے تھے اور انہی صحابی سے جب جواب سننا چاہتے ہوتے تھے تو آپ دوبارہ پوچھتے تھے جیسے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ عبی یہ قرآن کریم کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے میں نے جواب دیا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت کون سی ہے. میں نے مجھے پھر ادب مانے ہوا, میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے پھر یہی فرمایا تو میں سمجھ گیا کہ آپ میری زبان سے سننا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا آیت الکرسی. جب میں نے یہ عرض کیا کہ آیت الکرسی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے علم میں برکت عطا فرمائے, اللہ تمہارے علم کو مبارک فرمائے, برکت عطا فرمائے, دعا دے دی. اور یہ دعا دینا دلیل تھا کہ جواب صحیح ہے کہ آیت الکرسی فضیلت کے اعتبار سے, طوالت کے اعتبار سے نہیں, فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی یہی ہے آیت الکرسی. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کی زبان سے ہی کچھ سننا چاہتے ہوتے تھے تو آپ دوبارہ سوال فرماتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو اے عبداللہ ابن مسعود, یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, جو تم نے یہ الفاظ کہے اس کی تشریح کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. تو آپ نے فرمایا, پھر آپ نے خود تشریح فرمائی اور وہ تشریح یہ ہے کہ لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تشریح فرمائی. اور فرمایا کہ دوسرا ولا قوت الا باللہ, تو لا قوت على طاعت اللہ الا بعون اللہ, یہ تشریح ہے جو خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. بس اسی سے یہ عبارت حل ہو جاتی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے, کیوں یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اس کو کہا گیا. حضور کی تشریح سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو فرمایا لا حول معصیت اللہ الا بعصمت اللہ, کسی کے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے, مگر اللہ جس کو بچانا چاہے وہ بچتا ہے اللہ کی نافرمانی سے. یہ ہے اس کا مطلب, لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ, اللہ جس کو بچانا چاہیں اپنی معصیت سے, اپنی نافرمانی سے, اللہ جس کو بچانے کا فیصلہ فرما لے وہ بچے گا, ورنہ اور کوئی نہیں بچ سکتا. کسی میں طاقت نہیں, صلاحیت نہیں, قوت نہیں. لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ کا یہ مطلب ہے. اور لا ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے لا قوت على طاعت اللہ الا بعون اللہ, اور اللہ کی اطاعت یعنی جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے, معصیت نافرمانی یعنی جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ہو, اور وہ طاعت جس اس کو کہتے ہیں جس کو کرنے کا حکم دیا ہو, جیسے نماز پڑھنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ کرنے کے جن کے کام ہیں. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ولا قوت الا باللہ کی تشریح ہے کہ لا قوت على طاعت اللہ الا بعون اللہ, اللہ کی معاونت, اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی کوئی اطاعت نہیں کر سکتا, مگر بس اللہ کی معاونت ہو, اللہ کی مدد ہو تو اللہ کی اطاعت میں لگ سکتا ہے. جیسے نماز پڑھی, روزہ رکھا, تلاوت کی, یہ ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم نے روزہ رکھا, اللہ نے رکھوایا تو ہم نے رکھا, اللہ کی مدد ہوئی تو ہم نے رکھا ہے. تو وہاں آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست آئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ رمضان شریف آیا تو ہم وہ ان کے کچھ غیر مسلم دوست تھے, ان کو بتایا کہ ہمارے ہاں یہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اب یہ ہم روزہ رکھیں گے. کہنے لگے روزہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے گھنٹے تک صبح سے لے کے اور غروب آفتاب تک ہمیں بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے اور بشری ہوائی سے بھی بچنا ہوتا ہے. کتنا کب تک کرنا پڑے گا کہ 30 دن تک ہے؟ 30 دن تک. پھر تو شاید ہماری اگلی ملاقات, ان کو ایک مہینے بعد ملاقات ہونی تھی, انہوں نے کہا پھر شاید ہماری اگلی ملاقات نہ ہو سکے, آپ تو زندہ ہی نہیں رہیں گے. یہ اس کے الفاظ تھے, ان کے دوستوں کے الفاظ یہ تھے کہ آپ تو زندہ, جب یہ کریں گے تو آپ تو زندہ کہاں سے رہیں گے. یعنی یہ جن کی نظر اللہ پر نہ ہو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زندہ کیسے رہ سکتے ہیں جب آپ بھوکے پیاسے اتنے گھنٹے تک بھوکے پیاسے رہیں گے اور 30 دن تک ایسے ہی کرتے رہیں گے؟ تو واقعی نہیں کر سکتا کوئی. اگر آپ میری عقل سے دیکھیں تو یہ دیکھیے جواب کیا دیا ہے, یہ شاید اب ہماری ملاقات نہ ہو. لیکن دراصل یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہم یہ 30 دن یا 29 دن ہم یہ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، وہ پھر رات کو کھڑے بھی ہوتے ہیں تراویح میں، اور اس کے علاوہ بھی اور عبادات بھی کر لیتے ہیں، تسبیحات تلاوت وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، صدقات، اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی مدد سے ہے، واقعی اللہ کی مدد ہے اور کچھ نہیں. اگر آپ میری عقل سے دیکھیں تو وہ جواب یہی ہے کہ بس اب تو ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی، ایک مہینے بعد شاید آپ زندہ ہی نہیں رہیں گے. تو لا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، کسی کے پاس قوت نہیں اللہ کی اطاعت کرنے کی، یعنی جو کام جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے کسی کے پاس قوت نہیں کہ ان کاموں کو کر سکے، الا بعون اللہ، مگر اللہ کی معاونت سے، اللہ کی مدد سے ایسا ہوتا ہے. یہ ہے، یہ تشریح خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بندہ گویا یہ اقرار کر لیتا ہے کہ بس اے اللہ نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، مگر جب تک آپ کی رحمت نہ ہو، جب تک آپ نہ مجھے بچائیں تو میں بچ نہیں سکتا گناہوں سے، اور نہ میں نیکیاں کر سکتا ہوں جب تک کہ آپ مجھے توفیق نہ دیں، آپ میری مدد نہ فرمائیں. تو یہ تو اس نے اقرار کر لیا. جب اقرار کر لیتا ہے اپنی عاجزی کا، انکساری کا، تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اس لیے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب تک بندہ یہ کہتا ہے نا میں نے کیا میں نے کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے کیا کیا، ہم نے تجھے توفیق دی. اور جب بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے، تو نے بھی تو کیا ہے. تو بات یہی ہے اصل میں، جب تک میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ، جو آدمی اپنی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے، حکیم الامت کا یہ ملفوظ ہے، جو آدمی اپنی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں برا ہوتا ہے، اور جب آدمی اپنی نگاہوں میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے. بس سیدھی بات ہے، اپنی نگاہوں میں برا، اپنی نگاہوں سے خود گرا رہے آدمی، خود ہی گرا رہے تو اللہ کی نگاہوں میں وہ. ایک صاحب نے خط لکھا حکیم الامت کو حضرت، اور خط کا خلاصہ یہ تھا، حضرت میری حالت ویسی نہیں ہو پا رہی جیسی میں چاہتا ہوں. یعنی وہ بننا چاہتے ہوں گے کچھ، میں صاحب نسبت بن جاؤں کچھ. تو انہوں نے خلاصتاً یہ لکھ دیا ہے، حضرت میری حالت ویسی نہیں ہو پا رہی جیسی میں چاہتا ہوں، میری حالت میری خواہش کے مطابق نہیں ہو پا رہی. تو حضرت حکیم الامت کا جواب، میرے جیسا کوئی ہوتا تو لکھنا ہاں بھائی میں بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی حالت ویسی بنا دے جیسی آپ چاہتے ہیں، جیسی آپ کی خواہش ہے. حکیم الامت کا جواب بڑا عجیب تھا، فرمایا وہ دن ماتم کا دن ہوگا جس دن آپ کی حالت آپ کی خواہش کے مطابق ہو جائے. ماتم کا دن ہوگا وہ دن جس دن آپ کی خواہش، آپ کی حالت آپ کی خواہش کے مطابق ہو جائے. یہ تو حضرت کا جواب تھا، تشریح میں عرض کر دیتا ہوں حضرت جی کی برکت سے. ایک آدمی کی حالت اس کی خواہش کے مطابق ہو گئی، جیسا وہ چاہتا تھا بس بن گیا وہ، اور 2-3 دن اس حالت میں اگر گزر گئے نا اس کو، وہ اس زمین میں نہیں رہے گا، ہوا میں اڑنے لگے گا کہ ہاں بھائی میں تو ویسا بن گیا جیسے میں چاہتا تھا. وہ اپنی نظر میں خود پسندیدہ ہو جائے گا. جب آدمی کی حالت اپنی خواہش کے مطابق ہو جائے تو وہ اپنی نظر میں خود پسندیدہ ہو گیا، بھلا ہو گیا. اور جب آدمی اپنی نظر میں بھلا ہو جائے اور اللہ کی نظر میں برا ہو جاتا ہے. جب تک آدمی کی خواہش اس کی حالت کے مطابق نہیں ہو رہی اور وہ کوشش میں لگا ہوا ہے اور بہت اللہ سے عاجزی انکساری مانگ بھی رہا ہے، بس یہی حالت اللہ کو پسند ہوتی ہے کہ یہ گرا رہے اپنی نگاہوں سے کسی طرح، تاکہ میری نگاہوں میں بھلا رہے، اپنی نگاہوں میں برا بنا رہے، میری نگاہوں میں بھلا رہے. بس یہ راز ہے. تو حضرت نے فرمایا وہ دن ماتم کا دن ہوگا جس دن آپ کی خواہش، آپ کی حالت آپ کی خواہش کے مطابق ہو جائے، وہ دن ماتم کا دن ہوگا. بس بھائی اندری راہ می تراشو می خراش. مولانا روم بہت عظیم آدمی ہے، بہت عظیم آدمی ہے. فرمایا تصوف کے بڑے بڑے مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے. اور یہ جو کلید مثنوی ہے پڑھنے کے قابل کتاب ہے، لوگ پڑھتے نہیں اس کو. لوگوں عوام الناس سے تو کیا، اہل علم بھی اس کو اب زیادہ وہ اور ان کو اور کتابوں سے فرصت نہیں، تو یہ کتاب اس کو ہاتھ نہیں لگاتے لوگ. حالانکہ حکیم الامت نے جب اس کی شرح لکھی ہے 24 جلدوں میں، 24 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے، تالیفات والوں نے چھاپا ہے، ملتان والوں نے اس کو. اور جب اس کے ختم ہونے کا وقت آیا مثنوی مولانا روم کی شرح 24 جلدوں میں, اور علوم کس کے, حضرت نے مثنوی پڑھی مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے شیخ سے پڑھی تھی, انہوں نے پڑھی تھی میاں جی نور محمد جنجانوی سے. بس ہماری بھی سند یہی ہے, ہم نے اپنے شیخ سے پڑھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے حضرت پھول پوری سے پڑھی مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے پڑھی حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے پڑھی اپنے حاجی امداد اللہ اپنے شیخ سے, اور انہوں نے اپنے شیخ سے میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ ایک سند ہے, ہمارا سلسلہ یہی ہے مثنوی کا. تو حضرت نے جب اس کی شرح لکھی ہے تو علوم ظاہر ہے حاجی صاحب کے پڑھے ہوئے تھے, اور ان سے بھی علوم ان کے بھی, اور خود حضرت کے علوم وہ اس میں شامل ہو گئے. تو بڑی عجیب و غریب کتاب ہے یہ, کلید مثنوی کے نام سے شرح لکھی ہے. تو جب اس کی تکمیل کا وقت آیا تو حضرت راتوں کو جاگ کر کام کرتے تھے, تو وہ مکمل تو ہو گئی لیکن ایک ہفتے بیمار رہے اس کے مکمل ہونے کے بعد. حضرت ایک ہفتے تک بستر پر رہے, شدید بیمار ہو گئے تھے جی, کیونکہ وہ راتوں کو جاگ کر کام کرتے تھے کہ جلدی جلدی کسی طرح مکمل ہو جائے, ایک آرزو تھی تمنا تھی. تو ایک ہفتے تک بیمار بھی رہے, لیکن جس کے لیے حکیم الامت ایک ہفتے بیمار رہا اور راتوں کو جاگ کے کام کیا ہو, ہم لوگوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی. تو مولانا روم فرماتے ہیں اندری راہ می تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ ما باش, کہ دیکھو اللہ کے بندو یہ جو راستہ ہے نا اللہ کا, اس میں تراش خراش رہے گی, تراش خراش میں لگے رہو. آج آپ نے بد نظری کی شکایت تھی, آپ نے کچھ اس پہ قابو پایا, تو اب حسد کی کہیں سے بیماری آ کے لگے گی, اب اس کے علاج میں لگ جاؤ تو وہ اس پہ کچھ قابو پایا تو وجوب آ جائے گا. کوئی چیز آپ کو آتی وہ ختم ہوئی تو ریاکاری سر اٹھانے لگے گی, اس کو ختم کریں تو پھر کچھ اور آ جائے, اس کو قابو میں پائے تو کچھ اور. بس اندر ہی رامی تراشو می خراش, یہ تو وہ راستہ ہی وہی ہے کہ اس میں تراش خراش جاری رہے گی. تم کیا سمجھتے ہو آرام آرام سے بیٹھ جاؤ گے عیسائی میں نسبت ہو کر, ایسا نہیں ہوتا, تراش خراش ہے یہ, تراش خراش ہے. تا دمے آخر دمے فارغ مباش, آخری دم تک تم اسی میں لگے رہو گے. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, جو یہ آیت ہے نا سورہ حجر کی, اس کا مفہوم ہی یہی ہے, لگے رہو اللہ کی عبادت میں یہاں تک کہ یقین یعنی موت, یقین یا موت کے معنوں میں اس آیت میں موت آ جائے. کیا مطلب تراش خراش میں لگے رہو, بس یہی ہے, یہی سلسلہ جاری رہے گا, وہ اسی میں وہ موت آ جائے گی ہماری, بس یہ زندگی پوری ہو جائے گی. تو اندر ہی راہ می تراشو می خراش, تراش خراش ہی رہے گی اس میں. تو یعنی مولانا روم بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری حالت ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہو سکے گی, ایک چیز پہ قابو پایا تو دو چیزیں اور کھڑی ہو جائیں گی, ان کا علاج کرائیں کسی اللہ والے سے, اور کوئی اور چیز آ جائے گی وہ کھڑی ہو جائے گی, کوئی اور بیماری کھڑی ہو جائے گی وہ سر ابھارے گی. بس یہی تراش خراش چلتی رہتی ہے اللہ کے راستے میں. بس مقصود ہم سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نفس اور شیطان سے لڑتے رہیں, بس یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, نفس اور شیطان سے ہماری لڑائی رہے, ٹف ٹائم دیتے رہے ہم کو, جس میں کہتے ہیں نا انگلش میں ٹف ٹائم دیں, یہ نہ ہو کہ بس ہار مان کے چت بیٹھ وہ ہو جائیں, یہ نہیں, یہ غلط ہے. ہم سے مقصود اللہ ہم سے چاہتے ہی ہیں کہ ہم نفس اور شیطان سے لڑتے رہیں, بس لڑتے لڑتے ہماری موت آ جائے, یہی ہماری کامیابی ہے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, خواجہ صاحب اسی کو فرماتے ہیں, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, نہیں تم چت نہیں کر سکے نفس کو تو ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے مت ڈالو, لڑو اس سے لڑو. تو نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا, کبھی نفس ہمیں دبا لے گا کبھی ہم نفس کو دبا لیں گے, کبھی نفس ہمیں دبا لے گا یعنی گناہ کرا دے گا کبھی ہم نفس کو دبا لیں گے گناہ سے بچ جائیں گے. ساری زندگی ایسے ہی ہوتا رہے گا, تراش خراش میں لگے رہیں گے ہم. اور اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ بس لڑتے رہو لڑتے رہو. جب تم لڑتے رہو گے نفس اور شیطان سے تو خواجہ صاحب کا جملہ دیکھیے, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اس میں بہت بڑا, یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے. یہ یعنی جو نفس اور شیطان سے لڑتا رہے زندگی بھر, تو آخری عمر آخری وقت میں جو آخری لمحات ہوں گے نا جان نکلنے کے, اس وقت اللہ اس کو نفس اور شیطان پہ جلدی سے غالب فرما کر اپنے پاس بلائیں گے جو لڑتا رہا ہو. اس میں یہی راز ہے, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے کو بعد میں رکھا ہے, کبھی تو دبا لے کو پہلے نہیں رکھا. کبھی تو دبا لے کبھی یہ دبا لے یہ غلط ہو جاتا, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے ایسا ہوگا. آخری ان الفاظ میں راز یہی ہے کہ جو لڑتا رہے آخری وقت میں اللہ اسی کو غالب رکھیں گے اور اپنے پاس بلا لیں گے آخری وقت میں, بالکل آخری وقت میں. تو یہی بات ہے. امام تفسیر کبیر کے مصنف 17 جلدوں میں, جس نے منطق اور فلسفہ نہ پڑھا ہو وہ یہ تفسیر کبیر سمجھ بھی نہیں سکتا. ایک تو ہے بھی عربی زبان میں اور اس کا اردو ترجمہ نہیں آتا, بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ متکلم اس امت کے بہت بڑے عالم کہلائے جاتے ہیں, متکلم کہلائے جاتے ہیں اس امت کے. اب ان کو تحصیل علوم تو ہو گئی, علوم خوب حاصل کیے, قرآن بھی حدیث بھی, بھائی تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر کے نام سے, تفسیر کبیر 17 جلدوں میں, منطق فلسفہ جگہ جگہ بھرا پڑا ہے, اس میں اصطلاحات استعمال کی ہیں منطق اور فلسفے کی. تو اصلاح باطن کے لیے کسی سے رجوع کرنا اس دوران کسی سے مناسبت نہیں ہوتی تھی. سلطان نجم الدین کبری رحمت اللہ علیہ سے کچھ مناسبت ہوئی, ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق, آپ سے آپ کو اپنا شیخ بنانا چاہتا ہوں. سلطان نجم الدین کبری نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جو آپ نے منطق فلسفہ پڑھا ہے اس کو تو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ مجھ سے. کہنے لگے نہیں, یہ تو میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا. فرمایا بس پھر ہم سے تعلق آپ, ہم اس کے بغیر ہم آپ کو اپنی ارادت میں نہیں لے سکتے, اپنا مرید وغیرہ نہیں بنائیں گے, پہلے آپ اس کو چھوڑیں. نے کہا حضرت میں تو یہ بڑی محنت سے میں نے یہ علوم حاصل کیے ہیں. کہا چلیے آپ مجھے اتنا اجازت دے دیں گے بس آپ سے تعلق رکھوں. کہا ٹھیک ہے چلیے یہ بھی صحیح ہے, کوئی پکا تعلق نہیں تھا لیکن بہرحال اب انہیں سے ایک مناسبت سی محسوس ہوئی تو تعلق قائم ہو گیا. آخری وقت آیا تو ان کے پاس 100 دلائل تھے توحید کے, اللہ کو ایک ثابت کرنے کے 100 دلائل تھے, عقلی دلائل عقلی. تو شیطان ان کے پاس آیا امام رازی کے پاس, ہاں بھائی رازی سنا ہے تمہارے پاس 100 دلائل ہیں اللہ کو ایک ثابت کرنے کے, لاؤ پہلی دلیل دو. انہوں نے دلیل دی, اس نے توڑ دی, دوسری دلیل دی اس نے وہ بھی توڑ دی, ہوتے 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 99 دلیلیں توڑ دی, 99 دلیلیں رد کر دی اس نے, توڑ کے رکھ دی. بھائی شیطان سے بڑا عالم کون ہوگا, اس کو تو سارے انبیاء کی شریعتوں کی کلیات اور جزیات کا علم اس کو حاصل ہے, سارے انبیاء کی. اتنا بڑا علم کس کے پاس ہوگا بھائی. تو اس نے سب توڑ کے رکھ دیا. ادھر سلطان نجم الدین کبری رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے, لوٹا لے کے ہاتھ میں بیٹھنے ہی والے تھے, نیچے زمین پر ہاتھ روز میں لوٹا ہاتھ میں تھا, ان کو کش ہوا کہ یہ حالت ہے رازی کی اس وقت. انہوں نے جوش میں آگے لوٹا پھینکا اور فرمایا رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا. یہ جوش میں آگے یہ الفاظ کہے, یہ الفاظ وہاں پہنچ گئے, یہ الفاظ اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں پہنچا دیے امام رازی کو. انہوں نے یہی فرمایا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے, ایک دلیل اور رہ گئی تھی اگر وہ بھی ختم ہو تو توڑ دیتا, امکان یہی تھا تو پھر کیا ہوتا, پھر تو مشکوک تھا ایمان پر خاتمہ. تو فرمایا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا. جب یہ بات کہی تو شیطان کا سارا زور ٹوٹ گیا, سارا زور ٹوٹ گیا اور یہ الفاظ کہے اور اللہ نے روح, وہ فرشتے نے روح نکال لی, بس روح قبض ہو گئی, انتقال ہو گیا, ایمان پہ خاتمہ ہوا, شیطان کی تدبیریں ناکام ہو گئی. یا اللہ یا اللہ اللہم اعنی علی ممرات الموت و سکرات الموت, موت کی سختیوں پہ اللہ میری مدد فرمائیے. حضور نے یہ دعا سکھا کے گئے ہمیں اور آپ کو. یہ کوئی نازک ایسا وقت نہیں ہوتا کہ کوئی آسان وقت ہو. تو یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, بس اس کو ہم کثرت سے پڑھتے رہیں. جیسے حضرت حازم ابن حرملہ کو نصیحت فرمائی کہ تم پڑھتے رہو اس کو اکثر, کثرت کرو اس کلمے کی, کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. ان میں اپنی عاجزی انکساری کا اظہار ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں, نہ میں نیکیاں کر سکتا ہوں, بس آپ کی مدد, آپ کی رحمت ہوگی, آپ بچائیں گے تو میں گناہ سے بچوں گا, آپ کی مدد ہوگی تو میں نیکیاں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں ہوں, آپ سب کچھ ہیں, غیر ہے غیر, غیر کچھ بھی نہیں. بابا نجم احسن کا شعر ہے رحمت اللہ علیہ کا, بہت پیارا شعر ہے. آپ ہیں آپ, آپ سب کچھ ہیں, غیر ہے غیر, غیر کچھ بھی نہیں. تو آپ سب کچھ ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو اللہ کو اس پر پیار آ جاتا ہے جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے, تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو یہ نسخہ ہے تمام گناہوں سے بچنے کا اور تمام نیکیوں کو بجا لانے کا, یہ نسخہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بس اس کی برکت سے گناہوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جائے گا اگر اس کی کثرت رکھی جائے, چلتے پھرتے بقدر تحمل اس کو پڑھا جائے, اور تمام نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.